رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے
تابوت کی کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے۔ ان اعبدوا اللہ کی بندگی واجتنبوا الطاغوت، تمام انبیاء نے ایک ہی تعلیم دی، ایک ہی مقصد تھا کہ اس کائنات کا بنانے والا ہے وہ ایک ہے، وہ خداوند عالم ہے، قہار ہے، جبار ہے، غفار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، انہیں صفات سے سب نے خدا کا تعارف کروایا۔ اس اعتبار سے جو بھی دین تھا جس نبی کے زمانے میں بھی تھا وہ اسلام ہی تھا، یعنی ہر نبی کا کام اپنے زمانے کے لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا اور خدا کے سامنے تسلیم کروانا تھا، سرنڈر کروانا تھا۔ اسی لیے آپ قرآن کریم میں جا کر حضرت ابراہیم اور دیگر انبیاء کے تذکروں میں پڑھیں گے کہ انہوں نے یہ جملے کہا کہ وہ توفنی مسلمین، توفنا مسلمین، کہ پروردگار ہمیں ہماری موت کے وقت حالت اسلام پر رکھنا، ہمیں مسلمان موت دینا، جس وقت ہمارا آخری مرحلہ آئے ہم اس دنیا سے مسلمان ہو کر جائیں، یعنی مسلمان اسلام کے اوپر عمل کرتے ہوئے جائیں۔ لہذا خدا نے جو ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ خدا نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے۔ ہر نبی کی تعلیم میں نرس کے آپ کے سامنے اسلام سے ہی متعلق ہے، لیکن رسول اللہ کے بعد آنے کے بعد چونکہ دیگر مکاتب نے، مذاہب نے اپنے اپنے دین کا ایک نام رکھ لیا، حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے مسیحیت، عیسائیت کے عنوان سے ان کی پہچان بنی، یا حضرت موسیٰ کے ماننے والوں میں چونکہ یہودا ان کے حواریوں اور شاگردوں میں سے تھے، ان کی مناسبت سے نام یہودیہ، یہود آگے پڑھ بن گیا۔ رسول اللہ کے بعد بہرحال یہ اسلام، یعنی جو رسول اللہ کا آخری لایا ہوا دین ہے، یہ اس دین جو قیامت تک کے لیے، خدا اس دین کو اس زمین کے اوپر بھیج کر اس دین کا نفاذ چاہتا ہے۔ لیکن جو سامنے کی بات ہے وہ یہ کہ دین خدا کا نفاذ پوری زمین خدا پر کبھی بھی نہیں ہوا، سوائے اس کے کہ ہم اس دور کو سوچیں کہ جس میں حضرت نوح کے زمانے میں طوفان آیا اور ایک بڑی آبادی اس زمانے میں اس دنیا سے چلی گئی، ان کے بعد شاید زمین کے کچھ حصوں پر یا بڑے حصے پر اسلام رہا، ان کا لایا ہوا دین رہا۔ اس کے علاوہ بہرحال ہر نبی کے زمانے میں مختلف علاقوں میں جو ہے وہ رہا مذہب، لیکن پوری زمین کے اوپر اسلام کی حکومت نہیں رہی۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے عقیدہ مہدویت اسلام کی حیات کا ضامن ہے، یعنی عقیدہ مہدویت کے ذریعے سے ہی اسلام اپنی حقیقی حیات تک پہنچے گا، حقیقی حیات کو پائے گا۔ اسلام کی حیات کیا ہے؟ اسلام کی نشو نما کس چیز میں ہے؟ اسلام کا آگے بڑھنا کس چیز میں ہے؟ وہ ان وعدوں کے اندر ہے جو خداوند عالم نے رسول اللہ سے بیان کیے۔ تین سوروں کے اندر ایک ہی طرح کی آیت، سورہ توبہ، سورہ فتح اور سورہ ظاہراً صف ہے، ان تینوں کے اندر ایک ہی وعدہ، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وہی خدا ہے کہ جس نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا، تاکہ ليظهره، تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کر دے۔ اس کو بیان کیا آیت اللہ محسن قراتی اور دیگر مفسرین نے بھی اس کے ذیل میں بیان کیا کہ یعنی یہ رسول اللہ کو دیا ہوا وہ وعدہ ہے جو خداوند عالم نے اس زمین کے اوپر مکمل کرنا ہے۔ اسلام بھی جو حقیقی اسلام ہے اس کی بھی جو بالیدگی ہے یا کمال ہے کہ یہ اسلام اپنے کمال تک پہنچے، ہر چیز کا ایک کمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہماری اور آپ کے جسم کے لیے کمال تصور کیا جاتا ہے، ایک معنوی کمال ہے، ایک جسمانی کمال ہے۔ جسمانی کمال یعنی جہاں انسان کی قوتیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں، جو جوانی کا زمانہ ہوتا ہے، اسی طرح معنوی کمال ہے، ایک سیب کے درخت کا بیج کا ایک کمال ہے، بیج زمین میں جائے گا، پودا بن کے باہر نکلے گا، درخت میں تبدیل ہو جائے گا، اس درخت کے اندر پھل لگ جائے گا، اور جب وہ پھل آئے گا تو اس پہلے والے بیج نے اپنا کمال حاصل کر لیا، ایک اپنے بیج کی صلاحیت کو پروان چڑھاتے ہوئے اس قابل بن گیا کہ اب اپنے ہی درخت پر کئی سیب اس کے اگائے۔ ہر چیز کا ایک کمال ہے، اسلام کا بھی کمال ہونا چاہیے۔ اسلام کا کمال کیا ہے؟ اسلام آیا کیوں تھا؟ لوگوں کو معاشرے سے منزوی کرنے نہیں آیا تھا، لوگوں کو معاشرے سے آئسولیٹ کرنے نہیں آیا تھا، لوگوں کو معاشرتی اقدار اللہ کی بتائے ہوئے قوانین کے سائے میں سکھانے آیا تھا۔ اللہ کے قوانین کے سائے میں معاشرے کو زندہ کرنے آیا تھا. جو قرآن کریم میں آیت ہے کہ جب یہ نبی تمہیں آواز دیں تو تم ان کی طرف آیا کرو, جب یہ تمہیں بلائیں تو آیا کرو. کیوں؟ تاکہ یہ تمہیں حیات عطا کریں, تاکہ یہ تمہیں زندگی عطا کریں. یہاں ایک سوال مفسرین نے رکھا کہ کون سی حیات ہے جو رسول اللہ عطا کرتے ہیں. ظاہری طور پر تو ہماری نگاہ میں حیات یہ سانس کا چلنا ہے, ہمارا کھانا پینا ہے, اس کے ذریعے سے نشو نما پرورش کرنا ہے. خدا کہہ رہے ہیں کہ جب یہ اللہ کا نبی تمہیں بلائے تو آیا کرو تاکہ تمہیں زندہ کرے, یعنی وہی جو تمہاری حقیقی زندگی ہے اس زندگی تک تمہیں یہ نبی لے کر جائے گا. کس چیز کے ذریعے سے؟ خدا کے بتائے ہوئے فرامین کی روشنی میں, خدا کے بنائے ہوئے اصولوں کے ذریعے سے, خدا کے بتائے ہوئے اصولوں پر معاشرہ سازی کر کے, اس معاشرے کے اندر کہ جہاں عدل ہوگا, جہاں انصاف ہوگا, جہاں انسان کی بطور بحثیت انسان عزت اور تکریم ہوگی, جہاں کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہوگی, جہاں گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہوگی, جہاں امیر کو غریب پر فوقیت حاصل نہیں ہوگی, جہاں واحد معیار وہ ہوگا کہ جس انسان نے خود اپنے نفس کو سنبھالا ہوگا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, یہ معیار یہاں پر حاکم ہوگا. لہذا جب اللہ کا رسول بلائے تو کیا کرو؟ آؤ تاکہ تمہیں حیات دے, یعنی جو تمہاری شخصیت کے اندر خدا نے خصوصیات رکھی ہیں ان خصوصیات کو کمال تک پہنچا دے. بس رسول اللہ اور تمام انبیاء جو ہیں وہ آئے انسان کو کمال کی منزل تک پہنچانے کے لیے, جو اصل اسلام کا ہدف تھا. وہ بطور دین اسلام کا ایک کمال ہے. وہ کمال کیا ہے؟ اسلام ایک ایسا معاشرہ, ایک ایسا نظام پوری دنیا پر قائم کر دے کہ جس نظام کے اندر زمین خدا کے اوپر جو بات بھی ہو وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہو. یہ کمال اسلام کا کمال ہے, یعنی تمام کا تمام یہ عالم, تمام کی تمام زمین خدا کے فرامین کے تحت چلائی جائے. یہ پھر کمال ہے, اس دین کا کمال ہے, اس دنیا کا کمال ہے. اس کے تحت اگر آپ دیکھیں تو انبیاء کی تاریخ میں بھی جا کر دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ انبیاء میں بھی ظاہراً کسی نبی کی بھی حکومت ایسی نہیں کہ پوری کی پوری سرزمین جو ہے پوری کی پوری زمین کے اوپر اس نبی کا حکم اللہ کے حکم کے طور پر چل رہا ہو, نافذ ہو. مختلف علاقوں کے اندر بڑی بڑی حکومتیں بنائی ہیں. حضرت داؤد نے حکومت بنائی ہے, حضرت سلیمان نے حکومت بنائی ہے. حضرت سلیمان کی حکومت وسیع تھی بہت زیادہ, رسول اللہ کی حکومت تھی. لیکن اگر آپ کہیں کہ پورے خطۂ عرض کے اوپر پوری زمین کے اوپر خدا کا نظام نافذ تھا تو ایسا نہیں ہوا. خدا نے ان تین صورتوں میں جہاں پہ میں نے آپ کو حوالہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا, سورہ صف, سورہ توبہ, سورہ فتح کے اندر خدا نے واضح طور پر کہا کہ اس دین کو خدا تمام ادیان پر غلبہ عطا کرے گا چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. یہ بات آپ بارہا سن چکے ہیں کہ امام علی علیہ السلام اسی آیت کی تلاوت فرما رہے تھے, اصحاب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. امام نے پوچھا کہ جو اس آیت کے اندر خدا نے وعدہ کیا ہے, آیا یہ وعدہ محقق ہو چکا ہے, اس کا مصداق ہو چکا, یعنی جو خدا نے کہا تھا زمین خدا کے اوپر جو ہے وہ اس دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا ہوگا. اصحاب کی نگاہ میں اس زمانے کے معاشرے تھے, اس معاشرے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا اللہ اے مولا لگتا تو ہے ایسا. مثال کے طور پر حجاز سے دین نکل کر آگے پہنچ گیا, یمن چلا گیا, مصر چلا گیا, سوڈان کے علاقوں میں چلا گیا, تو بظاہر تو لگتا ہے کہ دین اتنا پھیل چکا جس کو خدا کہہ رہے تمام ادیان پر غلبہ ہوگا. اس پر امام علی نے بیان کیا تھا کہ ایسا ہرگز بھی نہیں ہوا, جب ہمارا آنے والا آخری آئے گا اس وقت زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں ہوگا جہاں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی ندا سنائی نہ دی جائے گی. درود پڑھی محمد. آپ کی صلوات کی دھیمی آواز نے مجھے مجبور کیا, میں دوبارہ تذکر ہوں. محمد وعجل. اب تو میرے خیال افطار کے بھی کافی ٹائم ہو گیا, چائے بھی پی کے آئے ہوں گے آپ لوگ, تو تھوڑا بہت چائے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. لیکن اور اگر تھکاوٹ کو دور کرنا ہو تو ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے. بس عزیز علیہ محترم, جو وعدہ ہے وہ خدا مند عالم کا وعدہ ہے. اب اس وعدے نے پورا ہونا ہے. یہ جو تحقق پیدا کرنا ہے اس چیز نے, یہ امام مہدی سے مخصوص ہے. آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. خدا مند عالم, اس سے پہلے کہ اس آیت کو پیش کروں, آقائے محسن قرادی کی گفتگو میں سے کچھ نکات ہیں وہ یہ کہ خدا نے اس پوری کائنات کو لکم کے الفاظ کے ذریعے سے انسان سے کہا کہ اے انسان ہم نے اس کائنات کو تیرے لیے بنایا ہے. کئی جگہوں پر لفظ لکم آیا, لکم یعنی تمہارے لیے, تمہاری خاطر ہم نے یہ کام کیا. مثال کے طور پر خدا مند عالم نے جو ہے وہ متعدد جنگوں پر کہا کہ ہم نے اس کائنات کو تمہارے لیے خلق کیا, خلق لکم متاعا لکم, ہم نے اس دنیا کو خلق کیا تمہاری خاطر, اس کے اندر جو زندگی گزارنے کے لوازمات کو رکھا وہ تمہارے لیے, سخر لکم مسخر کیا تمہارے لیے. آغا غلطی کہتے ہیں کہ تمام چیزوں کو انسان کے لیے خدا انجام دے رہا ہے. اب یہاں پہ جو تسخیر ہے وہ دو معنی میں, اس کے اندر بھی تفسیر نمونہ کے اندر اس کو معنی کیا گیا کہ جو تسخیر کہا گیا کہ تمام چیزیں تمہارے سامنے مسخر ہیں, اس کے دو معنی ہیں. ایک وہ معنی ہے کہ جہاں انسان چیزوں کے اوپر خود اپنی کمانڈ رکھتا ہے اور چیزوں کو خود اپنے ہاتھ سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. مثال کے طور پہ مثال ہے, صحراؤں کے اندر مثلا بہت سے جانور ہیں جو گھومتے پھرتے ہیں, فرض کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے گھوڑے ہیں جو صحرا میں گھوم رہے ہیں. انسان کو یہ اختیار خدا نے دیا کہ جاتا ہے انہیں صحرا کے اندر سے کچھ جانوروں کو مخصوص کرتا ہے, اپنے لیے لے کر آتا ہے, ان کی پرورش کرتا ہے, انہیں سدھاتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ اپنے کام میں لے کر آتا ہے, سواری کے کام میں لے آتا ہے, بوجھ ڈھونے کے کام میں لے آتا ہے, مختلف کام ہوتے ہیں. یہ جو جانور آزاد تھا, جو آزاد گھوم رہا تھا, اس آزاد جانور کی لگام کو خدا نے انسان کے ہاتھ میں دیا, تسخیر کیا, اس کے سامنے انسان نے صلاحیت دی ہے کہ وہ جانور انسان کے سامنے تسخیر ہو جاتا ہے. اسی طرح جو درخت ہیں, جو پودے ہیں, یہ خدا وند عالم کی بنائی ہوئی مخلوق ہے, خدا خلق کرتا ہے تمام چیزوں کو, لیکن یہ انسان کے مفاد کے تحت انسان کے ہاتھوں سے پرورش بھی پاتے ہیں. خدا نے ان کا اختیار انسان کے اختیار میں دیا, ان کا انسان کے ہاتھ میں دیا. ایک معنی سخرہ کا یہ, دوسرا معنی یہ کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے اگرچہ وہ انسان کے دائرہ اختیار سے باہر ہے, لیکن مجموعی طور پر اس پوری کائنات کی حرکت انسان کی زندگی کو چلانے کے لیے مسخر کی گئی ہے. مثلا ایک چھوٹی سی مثال لے لیں, ہم واٹر سائیکل کی مثال لے لیں, بارش کا برساؤ جو ہوتا ہے. بارش میں اور آپ نہیں اپنی مرضی سے کروا سکتے ہیں, بارش کا ایک نظام ہے. سمندروں کے اوپر سورج جو ہے وہ چمکے گا, اس کے اوپر اس کی حرارت پڑے گی, وہاں سے بخارات ہوا میں بلند ہوں گے. اب بخارات کی ایک خاص کیلکولیشن ہے, اس کا ایک خاص وزن ہے, اس وزن کے مطابق ہو کہ اوپر جاتے جاتے تحلیل بھی نہ ہو جائے, اتنا بھاری بھی نہ ہو کہ واپس زمین کے اوپر آ کے گر جائے. اس کیلکولیشن کے ساتھ وہ اوپر ہوا میں اٹھتا ہوا جائے, پھر بادل کے اندر جذب ہو جائے, بادل کی صورت میں جمع ہو, پھر اتنا ہلکا ہو کہ ہوا اسے چلا سکے, ہوا کے چلنے کے بعد پھر کسی جگہ پہ جہاں مسجد الہی ہے وہاں پہ بارش برسا سکے. ایک چھوٹی سی چیز ہے, ایک چھوٹی سی مثال ہے, میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے یہ واٹر سائیکل, پانی کا برسانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے, لیکن یہ جس خداوند عالم نے بنایا ہے یہ واٹر سائیکل اپنے پوری سائیکل کے ذریعے سے انسان کے سامنے اپنی منفیت کو رکھتی ہے. پانی برستا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ زمینوں کے اندر زندگی آتی ہے, زمینوں کے اندر ہریالی آتی ہے, اس زمین کی ہریالی اور زندگی سے انسان بینیفٹ حاصل کرتا ہے. جو اصل بینیفیشری ہے وہ انسان ہے, اس کو خدا نے کہا سخرہ لکم. اسی طرح یہ سورج رات اور دن کا آنا جانا میرے رب کے اختیار میں نہیں ہے, خدا کہہ رہا ہے کہ میں ہوں جو رات کو دن میں داخل کرتا ہوں اور رات سے دن کو باہر نکالتا ہوں, دن میں رات کو داخل کرتا ہے اور رات سے دن کو باہر نکالتا ہے, میرے رب کے اختیار میں نہیں ہے. لیکن رات اور دن کا آنا جانا میری اور آپ کی زندگی کو منظم کرنے میں مدد کرتا ہے, یہ رات کا الٹ پھیر بھی آپ کی زندگی کو نظم عطا کرتا ہے. مجھے سکون کی ضرورت ہوتی ہے, رات کو میں سکون حاصل کرتا ہوں, دن میں کام کی ضرورت ہوتی ہے, دن کی سورج کی حرارت اور روشنی میں میں اپنے کاموں کو انجام دیتا ہوں. ایک کسان اپنی فصلوں کو اگاتا ہے, اس سے امید لگاتا ہے کہ اس فصل سے کچھ نکلے گا, یہ بھی تسخیر ہے. خدا نے اس پوری کائنات کو مسخر کیا انسان کے لیے, کچھ جگہوں پر انسان کا اختیار ہے اور وہ ڈائریکٹلی کمانڈ کر رہا ہے چیزوں کو, کچھ جگہوں پر اختیار نہیں ہے, انسان کا اختیار نہیں ہے, لیکن الٹیمیٹ ٹارگیٹ جو حاصل کر رہا ہے وہ انسانی حاصل کر رہا ہے. اس کو آغا مسلم قاضی نے بیان کیا کہ پوری کائنات انسان کے سامنے ہیں, انسان کے لیے خدا نے کہا کہ متاع لکم سخر لکم خلق لکم, ساری چیزیں ہیں. اس کائنات میں سے خدا وند عالم نے انسان کے لیے کیا کیا, انسان کو کیوں خلق کیا, یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ انسان کو خدا وند عالم نے خلق کیا تاکہ تم خدا کی بندگی کر سکو, تاکہ تم خدا کی اطاعت کر سکو. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اس پوری کائنات کو خدا نے انسان کے سامنے سرنڈر کر کے اس کی خدمت میں لگا دیا, اور انسان سے خدا چاہتا ہے کہ انسان خدا بند عالم سے لو لگائے, انسان خدا بند عالم کا ہو جائے, خدا کی بندگی کرے, خدا کی اطاعت کرے. ایک مقدمہ ہمارا یہ ہو گیا کہ خدا بند عالم نے اس پوری کائنات کے اندر انسان کو بندگی کے لیے خلق کیا. اب دوبارہ سوال کو جو پہلے کیا تھا کہ آیا وہ جو وعدہ رسول اللہ سے کیا تھا خدا بند عالم نے وعدہ پورا ہوا, آپ کا جواب تھا کہ نہیں, ابھی تک پوری زمین پر نہیں ہوا. آیا جس طرح خدا بند عالم کی اس زمین کے اوپر بندگی ہونی چاہیے تھی, جس کی خاطر خدا نے انسان کو خلق کیا, جنات کو خلق کیا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, واحد ہدف جو بیان ہوا بندگی ہے, اطاعت ہے, اس کے تحت خدا نے خلق کیا انسان اور جن کو, آیا پوری زمین خدا پر خدا کی بندگی ہو رہی ہے؟ جواب آپ کا بی بی نفی میں آئے گا. اگر بندگی ہو بھی رہی ہے تو جس طرح آزاد طریقے سے ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی, مختلف چیزوں کے اندر مشکلات ہیں, کہیں جو ہے وہ انسان کے عقیدے کا انحراف ہے, کہیں انسان دباؤ کا شکار ہے, کہیں اپنی عبادت کرنے کے اندر مشکلات کے اندر پڑا ہوا ہے, کہیں چھپ چھپ کے کر رہا ہے, یہ نہیں ہے. جبکہ خدا کی زمین کے اوپر بندگی ہونی کیسی چاہیے, اس کا کمال کیا ہے بندگی کا, ہر چیز کا ہم نے کہا کمال ہے, بندگی کا کمال یہ ہے کہ پوری کائنات میں علل اعلان خدا کی بندگی ہونی چاہیے, کسی قسم کا دباؤ, کسی قسم کا خوف نہیں ہونا چاہیے, ہر کوئی خدا کی بندگی کر رہا ہو. ابھی تک وہ حاصل نہیں ہوا. عقیدہ مہدویت ہمیں وہ سکھاتا ہے اور اس سے متعلق جو آیات ہیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ وقت آنے والا ہے, وہ وقت آئے گا کہ جب خدا کی زمین پر خدا کی بندگی بلا کسی خوف کے ہوگی, خدا کی زمین پر خدا کی بندگی بغیر کسی شک اور تردید کے ہوگی, ہدایت کا وہ اعلیٰ مقام ہوگا, وہ اعلیٰ درجہ انسان کو حاصل ہوگا کہ ہر انسان ظاہراً, یا ہر انسان کے لفظ کو اگر پلٹ کر کہوں, انسانوں کی اکثریت, انسانوں کی اکثریت اپنی عقل اور اپنے ضمیر کے فیصلے کی بنیاد پر خدا کی عبادت کر رہی ہوگی, یہ کمال ہے. یعنی ایک دفعہ انسان, اس چیز کو امام علی نے بیان کیا ہے, جو امام علی نے کیفیت بیان کی ہے, آزاد انسان کی کیفیت بیان کی امام علی نے, اس انسان کی جو آزاد بھی ہے اور عاقل انسان بھی ہے, جس کو امام نے ان جملوں میں بیان کیا جو ہم سب سنتے ہیں ہمیشہ, کہ اے پروردگار تیری عبادت نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں, کیوں کرتا ہوں؟ تجھے عبادت کے لائق سمجھتا ہوں, تیرے سامنے جھکتا ہوں. یہ ایک آزاد عاقل انسان کی دلیل ہے. ایک آزاد عاقل انسان جو اپنے کمال تک پہنچا ہو, جس کی عقل درست راستے پر کام کر رہی ہو, وہ خود بخود خداوند عالم کی معرفت کے حصول کے تحت اپنی عقل, اپنے ضمیر, اپنے وجدان کے فیصلے کے تحت اس کے سامنے جھکے گا. ابھی ہماری عبادتوں میں تھوڑا سختی ہوتی ہے, تھوڑا سا خوف ہوتا ہے, ایک اس طرح کی وقت پھر اس کا مطلب ہے کہ آئے گا, آنے والا ہے, جس کے اندر انسان خدا کی بندگی بغیر کسی اس کے کرے گا. آیت کون سی ہے؟ سورہ نور کی آیت, آیت نمبر 55. وعد اللہ الذین آمنوا منکم, خدا بند عالم نے وعدہ کیا ہے تم میں سے جو لوگ صاحب ایمان ہیں, وعملوا الصالحات, اور اس ایمان کے ساتھ اس کے سائے میں یہ اپنے اعمال صالح کو انجام دیتے ہیں. ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضا لہم, خدا نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ یقیناً انہیں زمین پر خلیفہ بنائے گا, جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, اس کے بعد تھی, وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ, انہیں زمین پر خلیفہ بنائے گا جیسے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا, اور اس نے جو دین ان کے لیے پسند کیا ہے اسے مضبوط بنیادوں پر قائم کرے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور اس حکومت کو قائم کرنے کے بعد, یعنی ان کو خلیفہ بنانے کے بعد, اس حکومت کو محکم بنیادوں پر قائم کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا. پھر کوئی خوف نہیں ہوگا, کسی بھی شے کا خوف نہیں ہوگا, ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا. اب جب امن کا ماحول آ جائے گا, اب کیا ہوگا؟ یعبدوننی, پھر یہ سب کے سب میری بندگی کریں گے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, اور کسی بھی شے کو میرا شریک قرار نہیں دیں گے. سورہ نور آیت نمبر 55, اس کے اندر خدا نے اس چیز کو بیان کیا ہے. یعنی یہ عقیدہ مہدویت ہے کہ جہاں اسلام کی حیات. کون سی حیات؟ وہ اس حیات کے جو انسان کو کمال دینے آئی تھی. اسلام جہاں اپنے کمال پر پہنچے گا, یعنی اسلام انسان کو سرنڈر کروانے آیا ہے, تسلیم کروانے آیا ہے, لیکن اسلام زبردستی کی بنیاد پر تسلیم کروانے نہیں آیا. اسی لیے رسول اللہ نے عقل کے ذریعے سے دعوت دی. رسول اللہ نے کہا کہ میرا راستہ کون سا راستہ ہے؟ میرا راستہ علی بصیرت, سورہ یوسف کے اندر ہے. کہو کہ میرا راستہ کون سا راستہ ہے؟ بصیرت کا راستہ ہے, عقل کا راستہ ہے, دلیل کا راستہ ہے, ضمیر اور وجدان کی حاکمیت کا راستہ ہے. اسی لیے رسول اللہ کے زمانے میں آپ دیکھیں گے بعض موقع ایسے آئے کہ جہاں جذبات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا, اور ظاہری طور پر ان جذباتی کیفیت کو دین اسلام کی ترویج میں یا اپنی نبوت کے حق میں استعمال کیا جا سکتا تھا, مگر اللہ کے رسول نے وہ راستہ نہیں لیا. اس کی ایک مثال ہے کہ جب رسول اللہ کے ایک فرزند کی, ظاہراً جناب قاسم کی یا طاہر کی, میں نام بھول گیا ہوں, ان میں سے کسی ایک کی رحلت ہوئی. جو پیدا ہوئے, پیدا ہونے کے بعد ان کی کچھ دنوں میں رحلت ہو گئی. جب رحلت ہوئی اور رسول اللہ دفنانے کا عمل چل رہا تھا, اسی دوران سورج کو گرہن لگ گیا. سورج کو گرہن لگ گیا. اب جب سورج کو گرہن لگا تو جیسے ہمارے ہاں ہم ہر چیز کے اندر معجزہ تلاش کرتے ہیں, دیواروں کے اندر بنی ہوئی تصویروں میں ہمیں بعض دفعہ معجزہ نظر آ جاتا ہے, علم کے پنجوں پہ بعض دفعہ ہمیں بڑے معجزے نظر آتے ہیں, وہاں بھی کچھ ایسے لوگ تھے. انہوں نے فوراً کہا کہ یہ جو سورج کو گرہن لگا ہے, یہ اس وجہ سے لگا ہے کہ اللہ کے رسول کا دل غمزدہ ہے. بات تو ایک لحاظ سے قابل قبول ہونی چاہیے, اللہ کا رسول ہے, غمزدہ ہے, اس کے غم میں کائنات نے غم کا ایک رنگ اختیار کیا ہے اور اس کی وجہ سے سورج کو گرہن لگ گیا. رسول اللہ تک خبر پہنچی. اب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے میں عرض کروں کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچا جائے تو موقع ایسا تھا, رسول اللہ خاموش رہتے, منع بھی نہ کرتے, نہ تائید کرتے, نہ تردید کرتے, چھوڑ دیتے. ہم اپنے حساب سے اپنی کیلکولیشن میں بات کر رہے ہیں جو ہم لوگ معمولاً کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا کہ بہت سے لوگوں کو شاید رسول اللہ کی حقانیت کا مزید یقین ہو جاتا کہ ہاں یہ رسول سچا ہے, یہ رسول اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے, کہ اس کے غم میں کائنات اثر لے رہی ہے. وہ یقیناً ایسا ہی ہے, لیکن رسول اللہ نے کیا کیا؟ رسول یعنی یقیناً ایسا نہیں, اس کو مراد یہ نہیں کہ سورج گرہن اس لیے تھا. رسول اللہ نے آگے اس کی تردید کر دی. رسول اللہ تک خبر پہنچی, رسول اللہ نے کہا بات صحیح ہے, میں غمزدہ ہوں, میرے دل میں ایک درد ہے, اس وقت ایک اولاد اس دنیا سے گئی, لیکن سورج گرہن کا تعلق میرے اس غم سے نہیں ہے, یہ خدا کی ایک نشانی ہے, خدا کی مصلحت تھی, خدا کا علم تھا, اس کے تحت خداوند عالم نے اس وقت اس سورج کو گرہن لگایا, اس کا میرے اس غم سے کوئی تعلق نہیں ہے. رسول اللہ نے اس موقع پر تردید کی, کہا کہ نہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول کا راستہ عقل کا راستہ ہے, رسول اللہ کا راستہ دلیل کا راستہ ہے. یہاں پر خدا بیان کر رہا ہے کہ یہ وقت آئے گا امام عصر کے زمانے میں ہی وہ اسلام اپنی حیات کے کمال تک پہنچے گا. عقیدہ مہدویت تھی اسلام کی حقیقی حیات کا ضامن. اگر یہ عقیدہ مہدویت نہ ہوتا تو دوران غیبت کبریٰ ایک بہت بڑا زمانہ ہے کہ جہاں اسلام حقیقی معنی میں انحراف پر چلا جاتا. عقیدہ مہدویت نے جس شکل کے اندر بھی ہم اس کو سوچیں, مخصوصاً جو عالم تشیع کے اندر ہے, اس عقیدہ مہدویت نے اسلام کو مکمل گمراہی سے بچا کے رکھا ہے. یقینی طور پر مشکلات آئی ہیں اسلام کے ساتھ, یقینی طور پر بہت ساری جگہوں پر انحراف آیا, عقائد کے اندر انحراف آیا, لیکن اسلام بہرحال اپنی ایک خاص شکل میں باقی رہا کہ نہیں, رسول اللہ کا جانشین اس دنیا کے اندر موجود ہے, اسی نے آ کے اس دنیا کو عدل و انصاف سے بڑھنا ہے, اسی نے آ کے اس دنیا کے اندر کائنات میں, اس دنیا کے اندر خدا کے نظام کو قائم کرنا ہے, یہ انہی کا کام ہے. درود پڑی محمد والے محمد. اس کے ذیل میں بیان کیا تفسیر نمونہ کے اندر کہ پانچویں امام اور چھٹے امام نے, اور ظاہراً چوتھے امام سے بھی نقل کیا گیا تفسیر برہان کے حوالے سے, کہ اس آیت کا جو مصداق کامل ان آئمہ نے قرار دیا, یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کا ترجمہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں, جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح انجام دیے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ یقیناً انہیں زمین پر خلیفہ بنائے گا جیسے کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا, اور اس نے جو دین ان کے لیے پسند کیا ہے اسے مضبوط بنیادوں پر قائم کرے گا اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا اس طرح سے کہ وہ فقط میری عبادت کریں گے اور کسی کو میرا شریک قرار نہیں دیں گے. اسلام کی حیات کس چیز کے اندر ہے عزیزان محترم؟ اسلام کی حیات سالمیت کے اندر ہے، یعنی اسلام سالم ہو، ہر طرح کے شرک ربے سے اسلام جو ہے وہ محفوظ ہو. یہ ہے وہ اسلام، وہ ایمان کہ جو ہر طرح کے شرک سے محفوظ ہوگا. اس کے لیے دوران غیب امام کے ظہور کو بیان کیا گیا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ وہ وقت ہوگا، آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے اس آیت کے ذیل میں کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اس وقت میری بندگی ہوگی. ابھی میں اور آپ جو بندگی کر رہے ہیں کس کی کر رہے ہیں؟ پھر اس وقت جو ہم دوران غیبت کبرا میں بندگی کر رہے ہیں، آیا یہ بندگی خدا کی نہیں ہے؟ یہ بندگی ابھی بھی خدا کی ہے، لیکن ممکن ہے اس بندگی کے اندر کچھ شکوک پائے جاتے ہوں، کچھ نقائص پائے جاتے ہوں، ان نقائص کے ساتھ یہ بندگی کا عمل چل رہا ہو. میں تھوڑی سی آیتوں کا آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. ابھی ممکن ہے ایسا ہو، اور یقیناً ایسا ہی ہے جیسے قرآن بیان کر رہا ہے. مثال کے طور پر خدا نے کہا سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں، وما یؤمنوا اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور اکثریت وہ ہے جو ایمان نہیں لائی اللہ پر، اور اگر لے کر آئی ہے الا وهم مشرکون، اس حالت میں کہ ابھی بھی شرک کی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ تار باقی ہے، کوئی نہ کوئی سلسلہ باقی ہے. اس کو آیتوں سے ابھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. یعنی ایمان لے کر آنے والے ایمان تو لے کر آئے ہیں، مگر ابھی بھی شرک کی کہیں نہ کہیں ان کی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اثر موجود ہے. اس کو مختلف آیات میں بیان کیا گیا. آیت اللہ محسن قراتی نے تفسیر نمونہ کے اندر اس کو بیان کیا ہے. اس کو مثال کے طور پہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا. درود پڑھیا. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ شرک اس آیت کے اندر، سورہ یوسف آیت نمبر 106، آیت کیا ہے؟ وما یؤمن اکثرهم باللہ، اکثر لوگ اللہ پر ایمان لے کر نہیں آئے، الا وهم مشرکون، مگر یہ کہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں شرک کی کوئی نہ کوئی ان کے اندر رمق موجود ہے. اس کو امام ارشاد فرماتے ہیں یہاں شرک سے مراد کفر اور بت پرستی نہیں ہے. یعنی ایک شرک وہ ہے کہ جب آپ اور میں بت کو اپنے سامنے رکھ کر اس کے سامنے تعظیم کریں، خضوع کریں، اس کو کسی مرحلے تک پہنچنے کا راستہ اور ذریعہ قرار دیں، وہ یقینی طور پر شرک جلی ہے اور کفر ہے، وہ نہیں ہے. امام نے کہا اس سے مراد اس آیت کے اندر وہ نہیں ہے، بلکہ مراد اس آیت کے اندر کیا ہے کہ ایمان لے کر آتے ہیں مگر اس کے باوجود تھوڑا سا شرک کی رمق ہوتی ہے. امام کہتے ہیں یہاں سے اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی ایمان لانے کے باوجود توجہ خدا کے علاوہ کسی اور شے کے ساتھ، ان کی توجہ کا مرکز خدا کے علاوہ کچھ اور ہے. اس کو انصاف سے اگر اپنی نگاہ زندگی میں آ کر دیکھا جائے تو مثلا ہمیں نظر آ سکتا ہے کہ شاید ہماری زندگیوں میں ایسا ہو. نماز ہم پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، مگر دل میں ہمارے جو اثر خدا کا ہونا چاہیے، بعض اوقات ہم خدا کو اس طرح کائنات میں مؤثر نہیں سمجھتے، اسی لیے مشکلات میں گھبرا بھی جاتے ہیں اور ادھر ادھر ہاتھ پاؤں بھی مارتے ہیں، رابطے بھی کرتے ہیں. رابطوں کی نفی نہیں ہے اپنے مشکلات کے حل کے لیے، کس نیت کے ساتھ انسان رابطہ کر رہا ہے یہ اہم ہے. اور یہاں پر بیان کیا امام رضا نے کہ یہاں سے مراد شرک سے مراد یہ نہیں ہے کہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں، نہیں، بت نہیں ہے، ایمان تو لے آئے، خدا آپ کو اگر تو ایمان ہے، خدا کی توحید کو تو مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ خدا کے غیر کی طرف بھی توجہ رکھتے ہیں. یا اسی طرح امام نے ارشاد فرمایا، امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کہ لوگ اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں موحد ہیں، لیکن خدا کے علاوہ دوسروں کی اطاعت کرتے ہیں، اس کو کہا گیا شرک. حالانکہ اطاعت اور عبادت دونوں کس کی ہونی چاہیے؟ فقط خدا کی ہونی چاہیے، اطاعت بھی اور عبادت بھی فقط خدا کی. لیکن امام نے بیان کیا کہ اس آیت کے اندر جو بیان کیا کہ مشرک ہو جاتے ہیں، شرک کرتے ہیں، شرک کی ایک رمق ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ عبادت تو اللہ کی، سجدہ تو اللہ کے سامنے کر رہے ہیں، رخ تو کعبے کی طرف ہے، مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں، جتنی رکعت خدا نے بیان کی اتنی پڑھ رہے ہیں، لیکن اطاعت کی منزل میں غیر خدا کے پیچھے چل پڑتے ہیں، غیر خدا کی اطاعت پر راضی ہو جاتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ غیر خدا سے مراد وہ مقامات ہیں کہ جہاں جس شخص کی اطاعت کی جا رہی ہے اس کا دین سے تعلق نہیں ہے. بھائی ماں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ غیر خدا کی اطاعت تو حتیٰ اگر خدا کے علاوہ کسی کی بات ہے مطلقاً، تو پھر نبی بھی خدا کا غیر ہے، پھر امام بھی خدا کا غیر ہے، اللہ الگ ہے علی اور ائمہ الگ ہیں، اللہ الگ ہے، نبی الگ ہے، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ان کی اطاعت کو خود خدا نے اپنی اطاعت قرار دیا سورہ نساء کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کے، صاحبان امر کی، ان کی اطاعت در حقیقت خدا کی اطاعت ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر کسی کی اطاعت ہے اور اس کا تعلق خدا سے نہیں ہے اور وہ خدا کی زبان نہیں بول رہا، اب یہاں پر تھوڑا سا کھل کے بات کر لوں، مخصوصاً ہماری سیاسی وابستگیاں اس کیٹیگری میں جاتی ہیں، ہماری سیاسی جو وابستگیاں ہیں، سیاسی طور پر ہم جن جماعتوں سے وابستہ ہوتے ہیں، وہاں اگر ہم ان سیاسی جماعتوں کی اطاعت کرتے ہیں اور ان سیاسی جماعتوں کا تعلق خدا سے نہیں ہوتا، تو بے شک ہماری نماز خدا کے لیے ہو، اطاعت غیر خدا کے لیے. اس حدیث امام محمد باقر علیہ السلام کی روشنی میں یہ اس آیت کی کیٹیگری میں چلا جائے گا معاملہ، کہ اکثر لوگ ایمان لے کر نہیں آتے، وہ مشرکون، اور وہ اس کے باوجود ابھی بھی ان کے اندر ایک شرک کی رمق باقی ہے. یہ جو بھی چیز ہے، اس کا مطلب کیا ہوا جو میں کہہ رہا تھا کہ اس آیت کے اندر آیا سورہ نور کے اندر، کہ اس وقت وہ ماحول ہوگا جب خدا ان کو اختیار دے دے گا، زمین پر ان کی حکومت قائم کر دے گا اور ان کو امن فراہم کر دے گا، تو پھر کیا ہوگا، یا عبدوننی، فقط میری بندگی ہوگی، یعنی اسلام اپنے کمال تک پہنچے گا. اسلام کا کمال کیا تھا؟ انسان کو فقط خدا کے سامنے سرنڈر کروانا، ہر انسان کو اس مقام پر پہنچا دینا کہ ہر انسان دل سے اس بات کو تسلیم کر لے، لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، اس کائنات میں سوائے خدا کے کوئی شے بھی اثر انداز نہیں ہو سکتی، اس پر انسان کا ایمان آ جائے. یہ کب ہوگا؟ جب امام عصر کی حکومت آئے گی. یہ اسلام کا نظریہ حیات ہے. نظریہ حیات یعنی انسان کو کہاں تک پہنچانا ہے، کیوں خدا نے مجھے حیات دی ہے، اسلام کی حیات کیا ہے، تاکہ میں خدا کی بندگی کروں. اس خدا کی بندگی کا کمال کیا ہے؟ خدا کے علاوہ ہر چیز سے قطع تعلق ہو جائے، جس کو آپ نے مومنین نے مناجات شعبانیہ میں پڑھا، جو ابھی شعبان کا مہینہ گزرا، اس کے اندر آپ نے پڑھا، الہی حب بھی کمال الانقطاع الیک، خدایا مجھے اپنی جانب سے دوسروں سے منقطع ہونے کا کمال عطا فرما دے، میرے دل کی آنکھوں کو کھول دے، یہاں تک کہ میں نور کے حجابوں کو برطرف کر سکوں. یہ آپ نے مناجات شعبانیہ میں بھی پڑھا ہے. شعبان کے اندر کمال انقطاع کیا چیز ہے؟ یعنی میں اس کائنات کے اندر تیرے سوا کسی کو مؤثر نہ سمجھوں، تیرے سوا کسی کی بندگی نہ کروں. اس کو خدا نے کہا کہ یہ ہوگا. کب ہوگا؟ جب اس دنیا کے اوپر امام مہدی تشریف لے کر آئیں گے، ظاہر ہوں گے. یہ عبدوننی، اس وقت وہ وقت ہوگا کہ فقط میری بندگی ہوگی، لا یشرکون بی شیئا، کوئی چیز بھی پھر میرے ساتھ شریک قرار نہیں دی جائے گی. اسی عنوان سے آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو دعائے ندبہ کے اندر نظر آئے گا امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے درود پڑھی محمد والے محمد پر. وہاں پر آپ امام کو جب یاد کرتے ہیں، مثال کے طور پہ جملوں میں کہتے ہیں اینا اینا کی صدا لگاتے ہیں، اینا الحسن، اینا الحسین، اینا ابناء الحسین، انا اقمال المنیرہ، اسی میں ایک جملہ ہے اینا حادم ابنیت الشرک والزلال یا نفاق، کہاں ہے وہ جو شرک کی بنیادوں کو منہدم کر دے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس سے پہلے شرک کی بنیادیں ہوں گی، یعنی اب وہ شرک ہوئی جیسے اس حدیث میں بیان کیا گیا، ایک شرک جلی ہے، بتوں کی پرستش ہے، ایک شرک خفی ہے جو مخفی ہے، چھپا ہوا ہے، ایک شرک جو ہے وہ ظاہر ہے، ایک آشکار ہے، ایک آشکار نہیں ہے. لہذا وہ شرک ہے جس کے اندر حتی مسلمان معاشرہ بھی مبتلا ہو سکتا ہے. یہ آیت جو آپ کے سامنے پڑھی آیت نمبر 106 سورہ یوسف کی، جس میں دو ائمہ کی حدیثوں کو آپ کے سامنے کوٹ کیا ہے، اس آیت کے ذیل میں پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ممکن ہے مسلمان معاشرہ جیسے ہے، ہماری مسلمان معاشروں کی جو ہے وہ نمازیں کعبے کی طرف رخ کر کے ہوتی ہیں، مگر ہمارا قبلہ کہاں ہوتا ہے؟ واشنگٹن میں ہوتا ہے. ابھی ہم اپنا قبلہ تبدیل کر رہے ہیں، ہم واشنگٹن سے تبدیل کر کے کہاں لے جا رہے ہیں؟ کریملن، ماسکو میں لے کے جا رہے ہیں. مسلمان ہیں لیکن قبلہ کہیں اور ہے، عبادت اللہ کی ہے لیکن مدد یا جو بائیڈن سے مانگنی ہے یا پوٹین سے مانگنی ہے، اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہونا، خود نہیں کر سکتے. ٹھیک، یہ مذاق نہیں ہے، حقیقت ہے. حتیٰ میں بغیر کسی اس کے بیان کر دوں کہ ایران میں جو گزشتہ حکومت گزری، اس کے اندر کچھ ایسے احمق لوگ موجود تھے کہ اپنی آنکھوں سے اس پورے انقلاب کو اس وقت سے لے کر آج تک دیکھ رہے ہیں، اس کی کامیابی کو دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر خدا کی عنایات کو دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر خدا کی مدد کو دیکھ رہے ہیں، 40 سال سے محاصرے کے باوجود عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، مگر پھر بھی ان کے دلوں میں یہ تھا کہ کسی طرح امریکہ سے روابط ہو جائیں، کسی طرح امریکہ سے تعلقات بن جائیں۔ پورا اس گزشتہ حکومت نے زور ڈالا ہے کہ کسی طرح ماحول بن سکے، ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات برقرار کر سکیں۔ ٹھیک، یہ کہاں پہ ہے؟ جہاں پہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا، یعنی اس معجزے کو دیکھا نہیں، اس معجزے کے اندر شامل رہے۔ اس کی خوبصورت تعبیر قرآن کے اندر ملتی ہے، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ والا جو معجزہ تھا، جب حضرت موسیٰ کے ساتھ آئے دریائے نیل پر پہنچے، اور دریائے نیل پر جب آگے پہنچے تو اب جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، آگے دریائے نیل تھا، خداوند عالم نے معجزہ کیا، خداوند عالم نے ان کے لیے دریائے نیل میں راستہ بنایا۔ انہوں نے دور کھڑے ہو کے معجزے کا تماشا نہیں کیا تھا، باہر کھڑے ہو کے اجنبی کے طور پہ معجزے کو دیکھا نہیں تھا، معجزہ ان کے لیے ہوا تھا، یہ خود اس معجزے سے گزرے تھے، انہوں نے خود دیکھا تھا دریا سے گزرتے ہوئے کہ پانی جو ہے وہ پہاڑ کی صورت میں دائیں بائیں کھڑا ہوا ہے، وہاں سے یہ نکل کر گئے ہیں، لیکن ابھی ادھر خشکی پہ نہیں پہنچے تھے کہ حضرت موسیٰ سے سوال کیا تھا، جیسے سامنے بت نظر آ رہے ہیں، جیسے یہ قوم بیٹھی بھی بتوں کی پرستش کر رہی ہے، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی خدا بنا دو۔ بعض دفعہ انسان اتنا غافل ہو جاتا ہے، خود معجزے کا حصہ ہے، خود اس کی خاطر خدا نے معجزہ کیا ہے، مگر دل کے اندر جب بیماری ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر یہ انسان کا بیماری، دل کی بیماری اس کو حقیقت تک نہیں پہنچنے دیتی۔ جن لوگوں نے خود آنکھوں سے دیکھا، جن کی خاطر یہ ایران میں انقلاب کا معجزہ ہوا، اس انقلابی معجزے کی آغوش میں پرورش پانے والے بہت سے لوگ ابھی بھی توقع رکھتے ہیں کہ امریکہ ان کے لیے کچھ کرے گا، لیکن الحمدللہ وہاں کی اکثریت چیزوں کو سمجھتی ہے۔ یہ کب ہوگا؟ اللہ بس توجہ رکھیے گا۔ لہٰذا یہ حقیقت میں جو عقیدہ مہدویت ہے، یہ اسلام کی حیات کا ضامن ہے۔ اسلام کی حیات میں نے عرض کیا، اسلام کی حیات یعنی کمال، ہر چیز کا ایک کمال ہے۔ اسلام کا کیا کمال ہے؟ انسان فقط خدا کا ہو جائے، یہ کمال ہے۔ اسی لیے ہمیں بہت ساری چیزوں کو سکھایا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ اللہ کی طرف سے ہے، خالصتاً اللہ کی طرف سے، اس دنیا میں آنے میں کسی اور کا کوئی کمال نہیں ہے، فقط خدا ہے۔ حتیٰ میرے ماں باپ بھی وسیلہ ہیں اس کے اذن کے بعد، اس کا اذن نہ ہوتا میرے ماں باپ بھی کچھ نہیں ہو سکتے تھے۔ میں اگر اس دنیا میں ماں باپ کے وسیلے سے آیا ہوں، اللہ کے اذن کے بعد ہوا ہے۔ مجھے کیسا بننا تھا میری ماں کو نہیں پتا، وہ جانتا تھا، وہ شکم مادر میں قرآن کی آیات کے مطابق میری تصویر گری کر رہا تھا، مجھے بنا رہا تھا، مجھے کیسا بننا ہے اس نے بنایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی انبیاء کا مقصد تھا، اسی خاطر انبیاء آئے تھے۔ عقیدہ مہدویت اسلام کی حیات کا ضامن، یعنی اس حیات کا جو کمال تک پہنچائے گی، وہ کمال امام مہدی کے زمانے میں میسر آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی عقلیں کامل ہوں گی۔ کیوں کامل ہوں گی؟ چونکہ ولی خدا، جو خدا کی جانب سے منصوص ولی ہے، اس کے اختیار میں کائنات کا نظام آئے گا۔ جب اس کے اختیار میں کائنات کا نظام آئے گا، تو پھر اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ کائنات اپنے آپ کو آگے بڑھائے گی، انسان ترقی کرے گا، ہر شے اپنے کمال کو پہنچے گی۔ حتیٰ جو روایات ہیں وہ یہی ہیں کہ آسمان اپنی برکتوں کو نازل کرے گا۔ وہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی برکت نازل ہوتی ہے، آسمان سے بارش ہوتی ہے، اس زمانے میں اس مقدار میں بارشیں ہوں گی کہ زمین کے اوپر کہیں خشکی باقی نہیں بچے گی، حتیٰ زمین کے اوپر کہیں خشک زمین پر انسان کا پاؤں نہیں پڑے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ زمین بھی اپنے کمال کو پہنچے گی۔ اس زمین کا بھی ایک کمال ہے، یعنی ہریالی ہے، خشکی نہیں ہے۔ خدا نے اس زمین کو انسان کی آنکھوں کے لیے رونق قرار دیا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ خشک ہے زمین، اکثر پانی نہیں ہے، ڈیمز سوکھ جاتے ہیں۔ یہ سارے کام امام مہدی کی دوران حکومت میں ہوں گے۔ بس اسلام کی جو حیات ہے، جو حقیقی کمال ہے اس حیات کا، وہ امام مہدی کی حکومت میں، اس کی آیت کا میں نے آپ کو ریفرنس دیا، آیت نمبر 55 سورہ نور کی، درود پڑھی محمد و آل محمد پر۔ آخری جو ایک دو منٹ ہیں اس کو اندر آپ کے سامنے بیان کر دوں، اور وہ یہ کہ اس میں خدا نے ایک اور نقطہ بیان کیا کہ خدا اس دین کو جو ہے وہ مضبوط بنیادوں پر قائم کرے گا جسے اس نے پسند کیا تھا۔ خدا نے کون سے دین کو پسند کیا؟ ایک آیت تو میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی، ان الدین عند اللہ الاسلام، کلی طور پر خدا مند عالم نے اسلام کو رکھا ہے، اسلام دین ہے، تمام ادیان تمام انبیاء کا دین اسلام ہی تھا. ٹھیک، ابھی ہم آ جاتے ہیں رسول اللہ کے بعد، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ والا اسلام تو ہے ہی جو رسول اللہ لے کر آئے، لیکن رسول اللہ کی حیات میں ہی ایک خاص موقع پر خدا مند عالم نے اس دین کی نسبت اپنی رضایت کا اظہار کیا تھا رسول اللہ کی حیات میں. ایک موقع ایسا آیا تھا کہ جب اس دین پر جو رسول اللہ لے کر آئے، جو اسلام رسول اللہ نے پھیلایا، اس دین کی نسبت خدا نے ایک موقع پر کہا کہ ہاں رضیت لکم الاسلام دینا، اب وہ وقت آیا ہے کہ میں تمہارا جو اسلام ہے اس اسلام سے میں راضی ہوا ہوں. کس وقت ہوا تھا؟ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے اعلان کے وقت ہوا تھا. اس آیت کے اندر جو بیان کیا کہ خدا دین کو، جس دین کو اس نے پسند قرار دیا تھا، اسے مضبوط بنیادوں پر قائم کرے گا. یعنی اس آیت کے ذیل میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے، آیت اللہ قراتی نے، سب نے بیان کیا کہ یہ حقیقت میں جو امام مہدی کی حکومت ہے، یہ وہی غدیر کی حکومت ہے جس کو امام مہدی آ کے قائم کریں گے، اور اس زمانے کے اندر اسلام اپنی کام حیات تک پہنچے گا. آخری ایک منٹ، اس کے اندر بیان کیا گیا کہ جس طرح رات ہوتی ہے اور اس کے بعد سب کو یقین ہوتا ہے کہ اس رات کے بعد صبح سورج نکلے گا، روشنی پھیلے گی دوبارہ، لیکن کوئی بھی شخص رات کو سکون سے بیٹھ کر نہیں گزارتا. سکون سے مراد کیا ہے؟ اندھیرے میں نہیں گزارتا. ٹھیک ہے، اس رات کو بہرحال گزارنا ہے، اس رات کو گزارنے کے لیے اپنے پاس روشنی کا اہتمام کرتا ہے، حالانکہ یہ جانتا ہے کہ چند گھنٹوں بعد سورج نکل آئے گا، روشنی ہو جائے گی. یا اسی طرح سردیوں کا زمانہ اگر آ جائے، انسان کو پتہ ہے کہ چند مہینے چند دن کراچی کے اندر تو مثال کے طور پہ سردی کے چند مہینے آپ تصور کر لیجئے، ان چند مہینوں میں سردی ہے، دو مہینے کی سردی ہے، پھر گرمی آئے گی، لیکن ان چند مہینوں کے ان چند دنوں کے اندر بھی انسان سردی میں بیٹھ کر ٹھٹڑتا نہیں ہے کہ گرمی آ جائے گی، آ جائے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا. اپنے لیے گرمی کا اہتمام کرتا ہے، جہاں ہیٹر کی ضرورت ہے وہاں ہیٹر چلاتا ہے، جہاں آگ کی ضرورت ہے وہاں آگ لگاتا ہے، جہاں پر کپڑے گرم پہننے کی ضرورت ہے وہاں کپڑے گرم پہنتا ہے. کرتا ہے نہیں کرتا انسان، حالانکہ معلوم ہے کچھ دیر بعد یہ منظر چینج ہو جائے گا، یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ رات ہمیشہ نہیں رہے گی، لیکن اس کے باوجود روشنی کا اہتمام کرتا ہے. ان مثالوں کو کوٹ کرنے کے بعد آقا محسن قراتی کہتے ہیں کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ دنیا ایک دن تبدیل ہو جائے گی، یہ دنیا ایک دن امن کا گہوارہ بن جائے گی، یہ دنیا ایک دن امام عصر کے ہاتھوں آ جائے گی، لیکن جب تک وہ زمانہ نہیں آتا، جیسے ہم اندھیری رات میں روشنی کا خود اہتمام کرتے ہیں کہ سورج میں ابھی ٹائم ہے نکلنے میں، جب نکلے گا تو اس کی روشنی سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن رات کو اندھیرے میں تو نہیں گزار سکتے. جیسے ہمیں معلوم ہے کہ سورج ابھی سردی پڑ رہی ہے، ختم ہو جائے گی اور گرمیاں آنے والی ہیں، لیکن وہ ہم اپنی سردی سے بچاؤ کا اہتمام تو کرتے ہیں، بالکل اسی طرح امام کے آنے کا انتظار فقط انتظار نہیں ہو سکتا، یہ جو وقت ہمیں دیا گیا ہے اس کو ہمیں گزارنا ہے اس اہتمام کے ساتھ کہ اگر تاریکی ہے اس تاریکی کو دور کرنا ہے، اگر مشکلات ہیں ان مشکلات کو دور کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. اور وہ زمانہ آغا محسن قراتی بیان کرتے ہیں کہ اب وہ زمانہ بہت نزدیک آتا ہوا محسوس ہو رہا ہے کہ امام کے ہاتھوں میں اسلام اپنی حقیقی حیات یعنی اپنے کمال تک پہنچے گا. اور اس کی ایک مثال انہوں نے کوٹ کی، انہوں نے کہا کہ جس زمانے میں ایران میں مرد آباد شاہ کے نعرے لگ رہے تھے، تو جو سفید داڑھی والے بزرگ افراد تھے وہ نوجوانوں کو ٹوک کر کہتے تھے کہ کیا حماقت کی باتیں کر رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم شاہ کے خلاف نعرہ لگا رہے ہو، تمہیں شاہ کی طاقت کا اندازہ بھی ہے بھلا؟ یہ کون افراد؟ جو ظاہر بزرگ تھے جنہوں نے زندگیاں گزاری تھی اس نظام کے اندر، نوجوانوں کو ٹوک کر کہتے تھے کہ تم کس حماقت میں پڑ گئے ہو، تم شاہ کے خلاف ہو، شاہ کے خلاف نعرے لگاتے ہو. پھر مثال کوٹ کرتے ہیں آغا محسن قراتی، کہتے ہیں کہ اس زمانے کے بزرگ یہ کیا کرتے تھے کہ اگر تمہارے میرے گھر میں ایک کرایہ دار آ کر بیٹھ جائے اور وہ نہ نکل رہا ہو، تو میں اور تم تو اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ اپنے گھر سے اپنے کرایہ دار کو نکال دیں، تم شاہ کو بھگانے کی باتیں کرتے ہو. کتنے پہلے کی بات ہے؟ 40 سال پہلے کی بات. آغا محسن قراتی کہتے ہیں کہ وہ زمانہ بھی ہم نے دیکھا، ہم ان جوانوں میں تھے کہ جہاں ہمیں بزرگ یہ کہا کرتے تھے، اور اس کے بعد ہم نے یہ زمانہ بھی دیکھا کہ جہاں شاہ بھاگ گیا، اسلام کی حکومت قائم ہو گئی، اسلام جو ہے وہ اپنے کمال کی طرف بڑھ رہا ہے، طاغوتی طاقتوں کا ہوا آہستہ آہستہ تمام اقوام عالم کے دلوں سے اکھڑتا چلا جا رہا ہے. ہمیں نہیں معلوم یہ پاکستان میں جو اس وقت فضا بنی ہے یہ کتنی سچی ہے, کتنی حقیقی ہے. جو اس وقت عمران خان کا نعرہ ہے اس کے پیچھے کتنی سچائی ہے, ہم اس کی بھی بحث میں نہیں جا رہے. یقیناً سیاستدانوں کے اپنے مقاصد اپنے مفاد ہوتے ہیں, لیکن مومن کی زیرکی یہ ہوتی ہے کہ مومن جو ہے وہ حالات کے اندر اپنی ذمہ داری کا تعین کرتا ہے. اگر بالفرض ان کی زبانوں پر یہ اپنی سیاسی حکومت بچانے کے لیے ہی نعرہ آیا ہے, ہمارا کام یہ کہ ہم اس نعرے کو مزید پروان چڑھائیں, اس کو رواج دیں, در و دیوار سے ہم بھر دیں. ہم تو 40 سال سے یہ نعرہ لگا رہے ہیں. ہمارے تو جو بزرگ ہیں انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ امریکہ کے ساتھ استقبال کے ساتھ رہتے ہوئے کبھی کوئی قوم پنپ نہیں سکتی, کبھی کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. ہمیں تو یہ شروع سے بات سمجھ میں آ گئی تھی. جیسا اگر یہ نعرہ بھی ہے ظاہری طور پر تو اس کو دیکھنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ عمران خان کے جلسے میں شرکت کریں, اپنی ذمہ داری کو سمجھیں, اس اویئرنیس کے اندر شامل ہو جائیں. اگر یہ شعور پھیل رہا ہے یہ حقیقی, یعنی نعرہ صحیح ہے, ممکن ہے. یہاں پہ وہ میں مثال دوں جس کو امام علی نے کہا کہ کلمۃ الحق و یوراد و بہ الباطل, کہ وہاں پہ نعرہ لگا تھا کہ لا حکم الا للہ. جنگ صفین کے اندر جنگ جب ختم نہیں ہو رہی تھی اور معاویہ تک پہنچ گیا تھا لشکر, اس وقت وہاں پہ ایک نعرہ معاویہ کی جان بچانے کے لیے لگایا گیا کہ بھائی جنگ کیوں کر رہے ہو, آؤ قرآن سے فیصلہ کر لو, اور فقط اللہ کا فیصلہ ہی وہ ہوگا, قرآن حاکم ہے, قرآن فیصلہ کرے گا. امام نے کہا نعرہ صحیح ہے, اس وقت مراد اس سے باطل ہے. ہم اس معاملے میں بھی رہتے ہیں کہ نعرہ صحیح ہے, امریکہ مردہ باد ہے, جو امریکہ کا یار ہے وہ غدار ہے, امریکہ غداری کرتا ہے, کسی ملک کے ساتھ اس نے وفا نہیں کی. کرنل قذافی کا حال آپ دیکھ چکے ہیں, صدام کا حال آپ دیکھ چکے ہیں, افغانستان میں آپ حال دیکھ چکے ہیں, کسی جگہ پہ اس نے وفا نہیں کی. واقعی پاکستان کو غیر ملکی سازشوں سے بچانے کا کام سیاستدانوں کا نہیں, اس کے عوام کا کام ہے. ہمارا بھی اس کے اندر ایک رول بنتا ہے جس کو ہمیں ادا کرنا چاہیے. اور آپ قراتی کہتے ہیں کہ وہ وقت آ گیا ہے, ہم اس وقت میں داخل ہو چکے ہیں کہ لوگ اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. وہ وقت کہ جب استکبار پسپائی کی طرف چلا گیا, تعبود پسپا ہو رہا ہے, یعنی آہستہ آہستہ اب اس کے مورچے خالی ہوتے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا 7-8 سال بعد یمن سے سیز فائر کرنے کی طرف مجبور ہوا سعودی عرب, وہی کہ جس نے 35 کنٹریز کی ایک مشترکہ آرمی بنائی تھی, یمن کے چند مٹھی پر مجاہدوں سے مقابلہ نہیں کر پایا. یہ حق کی حقانیت ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہی ہے. بس عقیدہ مہدویہ تھی اسلام کی حقیقی حیات کا, اور اس حیات میں کمال کا ضامن ہے. درود پڑھی محمد والے. دعائیں ندوہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ امام علی سے دشمنی جنگوں میں آبا و اجداد کو قتل کرنے کی بنیاد پر بھی شہید کیا گیا, اور امام زمانے کے بارے میں بھی عقیدہ ہے کہ وہ ظہور فرما کر آئمہ کے قاتلین کا بدلہ لیں گے. یہ کیا صحیح مشابہت ہے یا مماثلت ہے؟ وہاں پہ بیان کیا گیا کہ جو رسول اللہ تک کا تذکرہ آیا, جو دعائیں ندوہ اس کے سیکوینس ایسی ہے کہ انبیاء کا تذکرہ کچھ, انبیاء کے بعد رسول اللہ کا تذکرہ ہے, اور رسول اللہ کے بعد پھر امام علی کی بات آئی کہ رسول اللہ اپنے بعد جو راستہ دے کر گئے وہ امام علی کا راستہ دے کر گئے, اور ان کی رسول اللہ کی زبانی کچھ خصوصیات کو بیان کیا گیا کہ اے علی آپ میرے بعد جو ہیں وہ مومنوں کی پہچان ہوں گے, آپ نہ ہوتے تو میرے بعد مومنوں کی پہچان نہ ہوتی, آپ اور آپ کے شیعہ حوض کوثر پر میرے ارد گرد اکٹھے ہوں گے. ان خصوصیات کے بعد بیان ہوا اس دعائے ندوہ کے اندر, لیکن لوگوں کے دل میں علی سے کینہ اور عداوت آئی. ایک اس کی وجہ یہ تھی کہ علی علیہ السلام نے ان کے بڑوں کو جنگوں میں مارا تھا, ظاہر ہے ان کی اولاد کے دل میں ایک کینہ تھا, ایک بغض تھا, ایک عداوت تھی. اس عداوت کی بنیاد پر انہوں نے جو ہے وہ امام علی سے بدلہ لیا. اب ظاہراً جو سائل ہیں انہوں نے جو سوال کیا کہ امام کے بارے میں بھی عقیدہ ہے کہ وہ ظہور فرما کر آئمہ کے قاتلین کا بدلہ لیں گے, یہ کیا صحیح مشابہت یا مماثلت ہے؟ یہ اس چیز سے مشابہت تو نہیں ہے, مماثلت نہیں ہے, لیکن چونکہ آئمہ علیہ السلام جو ہیں وہ مظلومانہ حالت میں قتل کیے گئے, اگر امام علی نے ان کے بڑوں کو مارا تھا تو امام علی علیہ السلام نے اپنی خواہش کی تکمیل میں ان کو مارا تھا یا خدا کے امر کی اطاعت کرتے ہوئے مارا تھا؟ پھر فیصلہ کر لیا. امام علی نے اپنی کسی ذاتی چیز کی خاطر ان کو مارا تھا؟ جواب نفی میں, ایسا نہیں. امام علی تو وہ ہیں کہ جو سینے پر بیٹھ گئے دشمن کے, اس نے جسارت کی تو امام علی اس کے سینے سے پیچھے ہٹ گئے, جب پسینے سے پیچھے ہٹ گئے اس کو چھوڑ دیا, تھوڑی دیر بعد امام نے پھر اس پہ تلوار چلائی. جب واپس گیا پوچھنے والے نے پوچھا یہ کیا کیا تھا, کہا جس وقت میں اس کے سینے پر بیٹھا تھا اس کی تلوار اس کی گردن کو ذبح کرنا چاہتا تھا اس نے جسارت کی, اس جسارت سے میرے اوپر ایک اثر آیا, میں تھوڑا سا تیش میں آیا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں جس کام کو خدا کی خاطر کرنا چاہیے اس کو اپنے تیش میں انجام دوں. وہ مولا علی علیہ السلام جو ایک دشمن کو چھوڑ کر اڑ جائیں, اس وہ مولا علی علیہ السلام کیسے اپنی ذاتی کسی خواہش کی بنیاد پر کسی کو ماریں گے. امام علی کے جو قتل ہے وہ خدا کی راہ میں خدا کے امر کے تابع. ٹھیک, امام علی کا جو قتل ہوا, آیا امام علی کو قتل کرنے والے نے بھی خدا کی مرضی کے مطابق امام علی کو قتل کیا؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قاتل نے بھی آیا امام حسین علیہ السلام کو خدا کی رضا کے خاطر قتل کیا ہے؟ تمام ائمہ کو جو شہادتیں ملی وہ اس وجہ سے ملی, جواب کفی میں. وہاں تو حوض ہے, وہاں اقتدار ہے, وہاں اپنی حکومت چلانی ہے, اس کی خاطر یہ کام ہوا. جب اس خاطر مارا گیا تو انبیاء ناحق مارے گئے, یعنی مظلوم مارے گئے. قرآن میں خدا نے واضح طور پہ کہا کہ من قتل مظلوما, جو کوئی بھی مظلوم حالت میں مارا جائے گا ہم اس کے ولی کو, اس کے جانشین کو جو ہے وہ اختیار دیں گے قصاص کا. امام چونکہ 11 اماموں کے وارث ہیں امام اعظم, اور 11 کے 11 اماموں کو شہید کیا گیا مظلومانہ حالت میں, اس عنوان سے امام کے پاس, امام ان کے ولی و دم ہیں, یعنی امام کے پاس ان کا بدلہ قصاص لینے کا حق موجود ہے چونکہ وہ مظلومانہ حالت میں مارے گئے. اس عنوان سے امام آ کر لوگوں کو قتل کریں گے جو ائمہ کے قاتل تھے. حضرت, ہم نے سنا تھا کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں ان کی حکومت پوری دنیا انسان جانور درخت سب پر تھی, کیا ایسا ہی نہیں ہے؟ جو حکومت تھی وہ فلسطین کے علاقے میں تھی, شامات کے علاقے میں تھی, ایک بڑا علاقہ تھا حضرت سلیمان کا. اور وہ ظاہر ہے آپ نے خود سورہ نمل کے اندر پڑھا ہی ہے کہ اگر ہر جگہ حضرت سلیمان کی حکومت ہوتی تو پھر جو ملکہ بلقیس کے پاس سے ہدہد ہو کے آیا تھا اور اس نے آنے کے بعد خبر دی تھی حضرت سلیمان کو کہ میں ایک ایسی جگہ سے آیا ہوں, ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ تک نہیں پہنچی. یعنی اس کا کیا مطلب ہوا, اس حدود کی بات کے اندر یہ جملہ چھپا ہوا ہے کہ آپ کا دائرہ حکومت وہاں نہیں ہے. اور بعد میں جو چیز بیان کر رہا ہوں اس کے اندر بھی چیز آ گئی کہ وہاں پر میں نے کیا دیکھا, میں نے دیکھا کہ لوگ عبادت کرتے ہیں, ایک ملکہ ہے, ایک خاتون ہے اور اس کے کہنے پر چلتے ہیں, اور وہ خدا کے علاوہ دوسری چیزوں کی عبادت اور اطاعت کرتے ہیں. یہ تھا نزدیک ہی, لیکن حضرت سلیمان کی حکومت وہاں پہ نہیں تھی. حضرت سلیمان نے پھر اپنے پاس وہاں کا تخت منوایا تھا, اس کے بعد پھر اس جگہ تک حضرت سلیمان کا پیغام پہنچا تھا. اسی واقعے کے اندر واضح ہے کہ حضرت سلیمان کی حکومت ایسا نہیں کہ پوری زمین کے اوپر تھی. میں نے عرض کیا, اس آیت کو ذہن میں رکھیے گا, میں نے پوائنٹ انڈر لائن بھی کیا تھا جو آیت آپ نے پڑھی سورہ نور کی آیت نمبر 55, اس کے اندر الارض کا لفظ آیا, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض, الف لام ر ض. الارض, ارض کہتے ہیں زمین کو, ال جہاں پہ لگ جائے یعنی مکمل زمین, پوری کی پوری زمین پر خلیفہ خلافت ہوگی کس کی؟ امام اعظم کی. امام سے پہلے ایسا نہیں ہوا. امام زمانہ کے ظہور کے بعد کیا باقی سارے دین اور مسلمانوں کے سارے فرقے ختم ہو جائیں گے؟ اگر ایسا ہے تو پھر امام کو کون شہید کرے گا؟ امام کے آنے کے بعد تمام ادیان مغلوب ہو جائیں گے, یہ ایک اس کا معنی ہے. چونکہ جو آیت ہے آپ کے سامنے پڑھی, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, لیظہرہ یعنی ظاہر ہو جائے گا, ان کا دین آ جائے گا. اس کو آغا محسن قراتی نے بیان کیا, اس کو ہم عربی میں لیغلبہ پڑھ سکتے ہیں. اس دین کو خدا غلبہ عطا کر دے گا. غلبے سے کیا مراد ہے؟ یعنی حاکم دین اسلام ہوگا, حاکم دین اسلام ہوگا, باقی کسی دین کی حکومت نہیں ہوگی. پوری کائنات میں جو حکومت ہوگی وہ دین اسلام کی ہوگی. اب اس کے بعد ممکن ہے دیگر ادیان ممکن ہے باقی بچے ان شرائط کے تحت جن شرائط کے تحت رسول اللہ کے زمانے میں دیگر ادیان اپنی اپنی زندگی رسول اللہ کے مدینے میں گزارتے تھے.